不会跑路的都是好，不会跑路的人，不会跑路的就是，不会跑路的是什么好，不会跑路的是什么，不会跑路的是什么，不会跑路的是什么，你好你好你好你好你好，不会跑路的是什么，你好你好你好你好，也是也是也是也是也是也是也是也是也是也是也是也是也是也是也是अरे बोले प्रभु के नाम का मैंने आगे रिश्ते की यहाँ पर और तो है नाम के शेरा यूं कैसे जा सक और तो है नाम का देता है अपने नाम के बाद और उन का रिश्ता अरे बोले प्रभु के लिए के नाम के दामा ये पहला दामा अरे बोले प्रभु के लिए नाम मारा पति लाए बनो पति के चश्मों चलाओ थे मारा भी कुरैशी हो गए कई कबीले थे जिस तरह अबू बकर सिद्दीक बनो तैर के कबीले के आ गए थे हजरत एक हुए फारूक बनो पति के कबीले के आ गए थे हजरत अलैहिस्सलाम बनो हाशिम के कबीले के आ गए थे हजरत एक हुए मुआविया बनो कुरैया के कबीले के आ गए थे इस तरह सहाबा के तो कई कवायद तो हुए फारूक के कबीले का नाम बनो नबी था حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ اسلام کے خلیفہ ہے کہ جن کا نظر مواد میں بھی ہے اور انجیل میں بھی اور زبور میں بھی ہے یعنی پہلی کتابوں میں حضرت عمر کا ذکر ملتا ہوں اپنی طرف سے بھی کہتا قرآن کہتا ہے کہ ناری کا اصل حقوق کی تو اصل حقوق کے لیے یہ نبی کے وہ خلفاء ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے میں حضرت عمر کا قرآن تو جیت میں جو ذکر ہے اس کے بعد بھی کتاب الرحمان کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس کو امام الحسن حبیب الحسن حضرت عشاء رضی اللہ عنہ والے نے بڑے عظیم انداز میں بیان فرمایا اور انہوں نے یہ واقعہ اتنے اساتذہ سے بیان کیا جن میں اساتذہ حدیث کی کتاب حضرت عشاء رضی اللہ عنہ والے فرماتے ہیں کے شام کے سفر میں تشریف لے گئے اسلام آنے سے پہلے تعلیم بچہ کاغذ بابو فرماتے ہیں کہ میں ان کے شام پہنچا ہم نے جو تجارت کرنی تھی تجارت کر کے واپس آیا شام سے تھوڑا سا بادل نکلا تو یہ ایک اپنا ساتھی کام جا رہا ہے میرے جو رکاوا تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو اب واپس نہیں جا رہے پر اس وقت صرف عمر ابن خطاب تھے انہوں نے بتایا کہ میں واپس جاؤں گا آپ کے ساتھ وہاں مقام پر میں مل جاؤں گا مجھے آپ واپس جانے بولے فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے شام واپس آئے تجارت والا کام پہلے کر چکے تھے کسی آدمی سے ملنا بتاتے ہیں حضرت عمر کہ میں شام کے بازار سے گزر رہا یہ ایک آدمی نے میری گردن کو آ کر پکڑ لیا میری قدر پکڑ کر اس نے زور دیا میں نے دیکھا تو وہ بدرین تھا بدرین عرب کی اصطلاح میں ایشانیوں کے عالم کو کہا جاتا تھا بہت بڑا مال تھا بدرین اس نے میری قدر کو زور سے پکڑا اور پکڑ کر مجھے دھکیل کر پیچھے لے گیا میں ذرا شام میں میں اکیلا ہوں یہ مجھے کہیں مارے ہو لیکن میں اس کے ساتھ چلا وہ مجھے گرجا کرنے لے گیا اور وہاں لے جا کر ایک بندی کے بھیڑ کے پاس کھڑا کر کے کہنے لگا کہ اس بندی کو اٹھاؤ بندی شام کو عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں بندی شام کو کہنے لگا کہ تمہیں بندی اٹھانی پڑے گی اور تمہاری مزدوری کرنی پڑے گی یہ مجھے کہہ کر اس نے مجھے ایک قرآن جیسی چیز مجھے دی اور ایک بڑا برتن دیا اور کہا کہ اس برتن میں یہ مٹی ڈال کر مالک ہے وہ اور اس گرجے کا دروازہ بند کر دے تالا لگا کر چلا دے. دو چار گھنٹے میں ہم پر ہم پریشانوں کے کیا عمر کہتے ہیں اس پریشانی کی عادت میں کہا کہ وہ آ گیا دوبارہ کوئی بجلی کسانوں کا آگے کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ عمر نے بتایا تیرا نام عمر ابن خطاب ہے. اس نے کہا ہماری کتابوں میں تیرا ذکر ہے اے عمر, تیری کتاب میں تیرا ذکر ہے, تجھے یہ مٹی اٹھانی پڑے گی تاکہ میں سب کو کہہ سکوں جب ترجوں پر حکمران کرے گا میں کہوں کہ اس نے تو میری مٹی اٹھائی. اور کیا آپ نے سنایا مجھے تیری بات سمجھ نہیں آتی. جب اس نے زور دیا کہ مٹی اٹھا عمر بتاتے ہیں اس نے زور دیا میں نے ساتھ کیا مجھ سے مکا مارا میرے اوپر مجھے مارنا شروع کرتا ہے. میں نے بیلچا اٹھایا اٹھا کر اس کے سر میں مارتا ہے بیلچا اس کے سر میں لگا اس کا سر پھٹ گیا سر پھٹا وہ گر گیا میں دیوار پر آپ کروا میں وہاں سے بھاگا ساری رات اور سارا دن میں سفر کرتا رہا مجھے مدینے کا راستہ ڈھونڈ گیا. دو دن سفر کے بعد میں ایک جگہ پر میں نے پڑاؤ ڈالا میں نے نظر آئی تو سامنے ایک بہت گرجا نظر آیا مجھے باہر بیٹھے ہوئے ایک ناچنی گرجے کے اندر سے باہر نکل آیا. مجھے کہنے لگا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں سفر مجھے راستہ بھول گیا ہوں, میں مدینے جانا چاہتا ہوں, میرے ساتھی مجھ سے بچھڑ گئے. تو وہ مجھے اپنے ساتھ گرجا گھر لے گیا اور گرجے میں لے جا کر اس نے میرے چہرے کو دیکھا, میرے پاؤں کو دیکھا, اوپر سے نیچے تک دیکھ کر اس سے پوچھتا ہے تیرا نام کیا؟ میں نے کہا میرا نام عمر ابن خطاب ہے. تو کہنے لگا اے عمر خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں میری کتاب میں تیرے چہرے کی ساری نشانیاں ہو چکی ہیں, میں جانتا ہوں, میں دوائی دیتا ہوں کہ تو وہی عمر ہے جو آپ اس زمان پہ رکھ تھا دوسرا خلیفہ ہوئے تھا اور ہمیں ان گرجوں سے نکال کر ان گرجوں میں محمد کی لوگوں کو خبر چلے گا. فرمایا کہ میں اس پادری کی باتیں سن کر حیران تھا. عمر اس کاغذ پر لکھ دو کہ یہ گرجا تیرے لیے وقف ہے. میں نے کہا کہ میں کیوں لکھوں, یہ کیا پتا ہے کہ انت کیا ہوگا؟ اس نے کہا عمر مجھے یہ لکھنا پڑے گا. بولے بابو فرماتے ہیں کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا تھا, مجھ پر دیکھی لی تھی, مجھے کھانا کھلایا تھا, بٹھایا تھا. میں نے کہا یہ دل کرتا ہے چلو میں دیکھ دیتا ہوں. میں نے دل دیا کہ یہ جگہ تیرے لیے ہے. بابو کیا دل دیا کہ جگہ تیرے لیے ہے؟ کتنے اثاثر میں دکھا رہے کہ جس وقت بولے بابو خلیفہ نہیں اور خلیفہ بن کر عمر ان کے شام کے سرکاری دورے پر ہے تو بھی مادری عمر فاروق کا لکھا ہوا خط لے آیا اور آ کر کہنے لگا عمر یہ لکھا تھا تمہیں کہ جناب یہ جگہ تیرے لیے ہے, آج یہ جگہ تیرے لیے وقف کر دے. عمر نے فرمایا کہ اس جگہ میں نہ میرا ذاتی حق ہے نہ میرے بیٹے کا حق ہے, بے شک میں نے لکھا ہے, میں نے لکھا ہے, تجھے لکھوایا ہے, اگر جگہ میری ذاتی ہوتی تو میں اس پر عمل کر دیتا. یہ جگہ تو مسلمانوں کی ہے اس لیے عمر کے نہیں ہے. شاہ اللہ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق کا انتخاب اللہ کے نزدیک پہلے سے ہو چکا تھا, لیکن اس کی صورت کس طرح بنتی, اس کی صورت بڑی عجیب انداز سے غالب ہوتی. حضور علیہ السلام نے نبوت کا نام فرمایا, مکے میں مسلمانوں کی ہو گئی, پیغمبر کے سارے لوگ خوشی من بن گئے. نبی علیہ السلام کو لوگوں نے نعوذ باللہ گالیاں دی, اور جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر 70 سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ چکے حضور کے ہاتھ پر, تو مشرکین مکہ نے نیتن کی کہ اس محمد کا کوئی علاج کرو ورنہ سارا ہر فرقہ برا پڑ جائے گا, تمہاری دولت سے شفا ختم ہو جائے گی. نوازے عشاء کے بعد مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں دار النجوا میں بڑے بڑے پنڈی سردار جمع ہوئے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. بڑے بڑے سردار جمع ہے, حضور علیہ السلام کو خبر ملی کہ بڑے بڑے بزرگوں کے سردار آپ کے فضل کے لیے آج خانہ کعبہ بھی جمع ہے. حضور علیہ السلام والسلام وہ جب یہ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ میں انہوں نے فیصلہ کر لیا نبی کو شہید کرنے کا, پیغمبر علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ خانہ کعبہ میں اجلاس کر کے واپس چلے گئے. اللہ کا رسول آدھی رات کے وقت کعبے میں آیا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر جہاں اس نبی کے شہید کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اسی کعبے کی دیواروں کے نیچے اللہ کا پیغمبر کھڑے ہو کر آپ اٹھاتا ہے, فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الشام. اے اللہ اگر آج تو اپنے دین کو عزت دینا چاہتا ہے, اگر آج اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو مکہ میں دو عمر ہیں, ایک عمر ابن الشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں, ایک عمر ابن الخطاب ہے جو بعد میں فاروق کے پاس اترا. اللہ کے نبی نے کعبے کی دیواروں کے نیچے کھڑے ہو کر فرمایا اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے ان دونوں قبروں میں ایک قبر محمد کی چھوٹی کے نام سے. پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے کعبہ کے نیچے, نبیوں نے بڑی بڑی دعائیں مانگی, نبیوں کی دعاؤں میں ایک یہ بھی پیغمبر کی دعا ہے, یہ بھی مصطفیٰ کی دعا ہے. پیغمبر نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا مانگی کہ اللہ میرے چچا کو ہدایت عطا فرما. اللہ نے نبی کے ہاتھ خالی کھول دیے, چچا کی ہدایت کی دعا قبول نہیں فرمائی. اور پہلے نبیوں کو دیکھو, حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت عطا فرما, اللہ نے فرمایا تیرے بیٹے کو ہدایت نہیں مل سکتی. اللہ نے فرمایا کہ ہدایت میرے پاس ہے, نوح نے ہاتھ اٹھائے اللہ نے خالی موڑ دیے, ابراہیم نے ہاتھ اٹھائے اے اللہ میرے باپ کو ہدایت عطا فرما, اللہ نے ابراہیم کے ہاتھ بھی خالی موڑ دیے, حضور نے ہاتھ اٹھائے میرے چچا کو ہدایت عطا فرما, حضور کے ہاتھ بھی خالی موڑ دیے. اب توجہ کر, اللہ نے نبیوں کو بتا دیا کہ جو بندہ تمہارے لیے مفید نہیں وہ تمہاری جولی میں نہیں آ سکتا, جو بندہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں وہ تمہارے لیے عمر نبی کے لیے مفید تھا, عمر نبی کے لیے شہید نہ ہوتا تو عمر نبی کے پاس آتا؟ نبیوں کی وہ دعا جو عرش پہ مقبول ہوتی ہے اس میں برائے راست خدا کی مرضی کا دخل ہوتا. کس کی مرضی کا دخل ہوتا؟ خدا. مرضی خدا کی ہو تو دعا قبول ہوگی. اگر نبی کے اپنے ارادے سے دعائیں قبول ہو تو امت میں کوئی آدمی دنیا میں کافر نہ رہے. ٹھیک ہے, نبی چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ میرا ہے. میں دنیا کو انوانا چاہتا ہوں کہ انسان کو فائل مختار بنا کر دنیا پر یہ بات چھوڑنا چاہتا ہوں کہ یہ جنت کا راستہ ہے, یہ گوبر کا ہے, یہاں چلو گے تو جنت جاؤ گے, اس راستے سے کرو گے تو جنت ملا. ہدایت اللہ کے اختیار میں, اللہ تعالیٰ نے ابو طالب نبی کو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ابو جہل نبی کو نہیں کیا, اللہ نے عقبہ پیغمبر کو نہیں کیا, شہبہ نہیں کیا, عدنان نہیں کیا, نوح کو ان کا بیٹا نہیں کیا, یقین کو ان کا باپ نہیں کیا, لیکن دیا کون, کس کو دیا, کس کو دیا, کس وقت دیا اور کون دیا, کون دیا جس کا نام عمر تھا اور دیا محمد مصطفیٰ کو جو آج آج کی نیند میں فیصلہ کرتا ہے کہ تم قتل محمد کو نہیں کر سکتے تو عمر قتل کرے گا. عمر نے رات کو ابو جہل کے سامنے والا کیا تھا کہ میں کل کو محمد کا قتل ماؤں گا, رات کو وعدہ نبی کے سر کا سر لینے کا عمر نے کیا. یہ وعدہ عمر کرتا ہے اور عرش پہ خدا نے کہا کہ جہاں یہ تمہارے عرش کا فیصلہ ہے اور میرا عرش کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر تیرے پاس ابو جہل سر نبوت کا لینے کا وعدہ کرتا ہے اور میں نے عرش پہ فیصلہ کیا کہ کل کو عمر محمد کے دروازے پر اپنا سر لے کر آئے. سر لینے کا فیصلہ فرش پہ ہوا, سر دینے کا فیصلہ عرش پہ ہوا. سر لینے کا فیصلہ مشرکین مکہ نے کیا, سر دینے کا فیصلہ خدا نے کیا. سر لینے کا فیصلہ عمر نے خود کیا, سر دینے کا فیصلہ عمر کے مالک نے کیا. ہم کیا جو ابھی فاروق نہیں بنا تھا, ابھی صرف عمر ابن الخطاب تھا, صبح کو حضور کو شہید کرنے کے لیے گھر سے چلتا, نبی کو قتل کرنے کے لیے گھر سے چلتا. سعید ابن زید عمر فاروق کے چچا دار بھائی ہیں, بہنوئی بھی میرے دوست. فاروق کی آج کو مل گئے, عمر کدھر جاتا؟ فرمایا تمہارے محمد کا آم آج تمام کرنے جا رہا, روز روز کا جھگڑا ختم کرنے جا رہا. شہید نے فرمایا محمد کی خبر آج میں دے رہا, جس مدرسے کو تم ختم کرنے جا رہے ہو, جس نبی کو تم مٹانے جا رہے ہو, اس محمد کا مدرسہ تو تیرے گھر میں ہو چکا. عمر کو غصہ آیا, عمر گھر آئے دروازہ بند اور دروازہ فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے قرآن کی آواز آ رہی. وہ حیران تھا کہ یہ آواز بڑی عجیب ہے, بڑی سریلی ہے. دروازہ کھلا, عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہے, قرآن پڑھتی ہے. قرآن پڑھانے والے کو, قرآن پڑھنے والی بہن کو اور قرآن پڑھانے والے قاری کو عمر نے مارنا شروع کر دیا. عمر مارتا ہے, عمر مار مار کر تھک جاتا ہے, بہن مار کھا کھا کر نہیں کرتی ہے. جب بہن کو ہوش آیا تو بہن نے کہا عمر جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں ہے, تیرے دل میں کفر ہے, میرے دل میں محبت کا دین. کفر پہ رہنے کا فیصلہ کیا, میں نے محمد کی غلامی کا فیصلہ کیا, تو مار مار کر تھک جائے گا. یہ کلمہ محمد کا دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہے, میری چمڑی اتر جائے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, میرے جسم کو علیحدہ کر دے, زبان ختم ہو جائے, میرے جسم کے قطرے قطرے سے محمد کی نبوت کی گواہی ہے. اور کی سب کو حضرت اللہ پاک عمر ہے مار مار کے تھک گیا. تھک جانے کے بعد خیال آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہن میری ہے, آپ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، مجھ سے اتنی محبت رکھی تھی، آج مجھے چھوڑ دی ہے، میں شروع تو صحیح وہ کلام کہتا ہے، میں شروع تو صحیح وہ انداز کہتا ہے، میں دیکھوں تو صحیح وہ کلمہ کہتا ہے۔ عمر نے کہا بہن میں مار کر سب کیا ہوں، اب مجھے وہ کلام تو سنا۔ بہن نے کہا بھائی یہ کلام فقیر آدمی کو سنایا نہیں جا سکتا، غسل کرے گا کلام سناؤں گی، تیرے کانوں میں تیرے جسم میں پلیتی ہے۔ عمر نے غسل کیا، عمر غسل کر کے سامنے بیٹھا ہے، عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہے، قرآن سنا رہی ہے، تو جب بار بار ماں منزلنا کہا، عمر فاروق کے دل میں ایمان کی حرارت نے جوش پکڑا، عمر کے دل میں ایمان کی روشنی پڑی، عمر فاروق سورت طہٰ کی پہلی آیت سن کر اس کے دل میں ایمان کی روشنی آئی۔ عمر نے کہا یہ تو قرآن، یہ تو دنیا کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ عمر کے دل سے کفر کے سنگال اترنے شروع ہو گئے، کفر کا کافور اترا، کفر کے سنگال اترے، کفر کی اندھیری نکلی اور اس اندھیری کے اوپر ایمان کی روشنی اندر جمانے لگی، توحید کی کلی پھرنے لگی۔ عمر نے کہا یہ کلام سچا ہے، اس کلام والا بھی سچا ہے، بہن جلدی کر مجھے محمد کے دربار میں لے جا کر اسی نبی کا اڑاؤ کرا۔ سبحان اللہ، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى۔ یہ کتنا پیارا کلام سورۃ طہٰ کا، حضرت عمر فاروق اپنے بہنوئی کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں چلے، وہ نبی جو اپنے گھر میں چھوڑ کر اللہ کے کلمے کا نام بلند کرتا ہے، وہ پیغمبر جو آج تک کعبے کے اندر اللہ کا نام بلند نہیں کر سکا، وہ نبی جو سارے اکرم کے اندر سو کے قریب صحابہ کو لے کر چھپ چھپ کر قرآن کی تبلیغ کرتا ہے، گھر میں موجود ہے، دور سے پورے فاروق کو یہودی میں تلوار کا جھگڑا ہو گیا۔ منافق کہتا ہے تلوار میری، یہودی کہتا ہے تلوار میری۔ فیصلہ حضور کے پاس آیا، حضور علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا، سرائے سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ منافق نے کہا ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، ابو بکر کو پتا چلا کہ فیصلہ نبی نے یہودی کے حق میں کیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا جو فیصلہ نبی نے کر دیا ابو بکر اس کو بدل نہیں سکتا۔ منافق نے کہا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، عمر فاروق کے پاس دونوں گئے۔ یہودی نے کہا حضور نے فیصلہ میرے حق میں کیا، لیکن منافق کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عمر نے دونوں کو بٹھایا، بٹھا کر اندر چلے گئے اور تلوار لے کر آئے۔ منافق قطر قدم کر کے عمر نے کہا کہ جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہ ہو اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے، جب پیغمبر علیہ السلام کے سارے پورے پیغمبر کے لیے پورے فیصلے پر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا، عمر اس کو سختی پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ عمر نے منافق کا قدم کر دیا، مدینہ کی گلیوں میں بحران مچ گیا، لوگوں نے کہا عمر نے نجائز آدمی کو مارا۔ پیغمبر بھی پریشان ہوئے، اسی وقت قرآن کی آیت اتری، فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے پیغمبر جس وقت تک یہ امت تیرے فیصلوں کو آخری فیصلہ نہیں سمجھے گی اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو فیصلہ عمر نے کیا اللہ کو عرش پہ وہ فیصلہ بڑا پسند آیا۔
سبحان اللہ،
بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، فاروق اعظم بھی موجود ہے، بڑے 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 صحابہ بھی موجود ہیں، جنگ بدر ہو چکی، مشرکین مکہ کو شکست سے پاش مل چکی ہے، 70 بڑے بڑے سردار قید کر کے مکہ مدینہ منورہ لائے گئے۔ حضور نے سارے صحابہ کو جمع کر کے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے، میں محمد ان قیدیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کروں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے بڑے لکھے آدمیوں کو مسلمانوں کے بچوں پر پڑھانے کے لیے مقرر کیا جائے، کسی نے کہا ان کو پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے، کسی نے کہا 6-6 مہینے کے لیے قید کر دیا جائے، جب فاروق آدم سے
جنگ میں جو آدمی مسلمانوں کا رشتے دار ہے اس قیدی کو اسے مسلمان کے سپرد کر دیا جائے اور وہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اس قیدی کے ٹکڑے ٹکڑے کرے تاکہ قیامت تک آنے والی دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ جو آدمی محمد کے فاصلے میں آتا ہے وہ ہمارا رشتے دار نہیں ہو سکتا. اے میرے پیغمبر آپ اس طرح کیجئے کہ میرا سکا ماموں آپ کے موبائل ان قیدیوں میں موجود ہے وہ قیدی میرے سپرد کرو, میں اپنے ماموں کو ساری دنیا کے سامنے دبا کر کے اس کی لاش کو گندے کنویں میں ڈالتا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو آدمی محمد کے مقابلے میں آیا وہ عمر کا ماموں نہیں ہو سکتا. عمر نے یہ رائے پیش کی, حضور نے فرمایا عمر کی رائے بڑی سخت ہے, پیغمبر نے اپنی رائے کے مطابق ان قیدیوں کو معاف کر دیا, معاف کرنے کی دیر ہے. ادھر سے آسمانوں سے قرآن اترا, ما کان للذی کی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. اے پیغمبر جو رائے عمر نے پیش کی تھی عرش پر خدا کی بھی وہی رائے تھی. منافقین مکہ کا منافقین مدینہ کا سردار عبداللہ ابن ابی مر گیا, اس کا بیٹا سچا پیغمبر کا صحابی ہے, بیٹا حضور کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے نبی میرا باپ مر گیا, میرا باپ دنیا سے چلا گیا, آپ میرے باپ کی نمازیں جنازہ پڑھائے. حضور علیہ السلام نرم دل سے اس کے بیٹے کی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں تیرے باپ کی نمازیں جنازہ پڑھاؤں گا. عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا, حضور نے نرم دلی کی وجہ سے قبول فرمایا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا. اور جاتے ہوئے پیغمبر نے اپنی قمیض مبارک لی, اس لڑکے کو دے دی کہ یہ اپنے باپ کے کمر میں رکھ دینا. عبداللہ ابن ابی کے جنازہ پڑھانے کا جب صحابہ کو پتا چلا تو بڑی پریشانی ہوئی. فاروق اعظم بھاگے ہوئے نبی کے پاس آئے, فرمایا اے اللہ کے نبی ایک عبداللہ ابن ابی نے صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچائی, اسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی, ہماری اماں عائشہ پہ تہمت لگائی, اے اللہ کے نبی ایک عبداللہ کا جنازہ نہ پڑھائے, یہ منافقوں کا سردار ہے, قدم قدم پہ اس نے اسلام کو تکلیفیں دی, اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کی. حضور نے فرمایا عمر تیرے پیغمبر نے وعدہ کر لیا ہے اور نبی وعدہ کر کے کبھی بدل نہیں سکتا. جنازہ کا وقت آیا, پیغمبر جنازہ پڑھانے کے لیے گئے, عمر بھی ساتھ ہے. راستے میں بھی عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی میری رائے تو یہ ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھائے. جب پیغمبر جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے, عمر فاروق نے پیچھے نبی کی نیت مان لی. عمر نبی کا صحابی تھا, نبی کا غلام تھا, اس لیے پیچھے نہیں ہٹ گیا کہ میری رائے سے نبی نے عمل نہیں کیا. عمر تو کملی والے کا غلام تھا, نبی مسلے پہ عمر نے پیچھے نیت مان لی. پیغمبر نے جنازہ پڑھا دیا منافق کا, پیغمبر جنازہ پڑھا کے ابھی مدینہ گھر میں واپس نہیں پہنچے کہ قرآن کی یہ آیت اتری, فرمایا پڑھا تسلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے پیغمبر آج تو تجھے منافق کا جنازہ پڑھا دیا, آئندہ تجھے کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں, نہ جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے, نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے. اور آگے فرمایا ان تستغفر لہم سبعین مرۃ ولن یغفر اللہ لہم. تمہیں تو قمیض دے دی کہ میری قمیض کو اس کے قبر میں رکھ دو, اگر اے پیغمبر تو 70 مرتبہ بھی اس کی بخشش کے لیے دعا کرے گا اللہ پھر بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. کہتے ہیں نبی مختار کل ہوتا ہے, نبی مشکل کشا ہوتا ہے, نبی قمیض بیچتے ہیں, نبی جنازہ پڑھتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ تیرے جنازہ پڑھنے سے بھی اس کو معافی نہیں. ٹھیک ہے, نبی مختار کل ہوا
نہیں,
نبی مشکل کشا ہوا
نہیں,
پیغمبر حاجت روا ہوا
نہیں,
نبی کو علم غیب ہوا
نہیں,
غیب کا علم پیغمبر کو ہوتا تو ایسی صورت پیش آتی
نہیں,
یہ مسئلہ حل نہ ہو رہا تھا. غیب کا علم پیغمبر کو تھا تو میرے آپ دیکھو کی کرتے. پیغمبر علیہ السلام کو غیب کا علم بولو
نہیں,
غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. جو رائے عمر نے فرش پر پیش کی ہے وہی رائے عرش سے اللہ کا قرآن بن کر آئی. جو رائے عمر نے فرش پہ پیش کی وہی رائے عرش سے اللہ کا قرآن بن کر آئی کہ نہیں آئی؟
یہ
آیت نہیں, میں نے عرض کیا کہ 27 آیتیں. کتنی آیتیں؟
27
جو عمر نے پیش کی ہیں اور اللہ نے ان آیتوں کے مطابق اپنا قرآن آسمانوں سے پال. عائشہ کے بارے جب تہمت لگی کسی عبداللہ ابن عمر نے ان پر جب تہمت لگائی تو عبداللہ ابن عمر کی تہمت کے بعد سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا, قیامت برپا ہو گئی, بڑی پریشانی. حضور علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ بات صحیح ہو. اتنا بہت گندہ ہوا سفوان بن معطل ایک صحابی کے ساتھ رات کے وقت اماں عائشہ آئی ہے, یہ تو مت مشہور خبر صحیح تھی کہ غلط تھی؟
غلط.
صحیح تھی کہ
غلط؟
لیکن نبی نے سوچا کہ شاید یہ صحیح ہو. غیب کا علم نبی کو تھا کہ
کوئی نہیں؟
پیغمبر نے فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوں. حضرت عائشہ پریشان ہو کر اپنے گھر چلی گئی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کا اجلاس بلایا, میٹنگ بلائی, اور اس میٹنگ میں پیغمبر نے سوال کیا اور صحابیوں بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا کیا. سینکڑوں صحابہ موجود ہیں, مدینے میں قیامت پر پائے سفید کر جمارے پورے صحابی کونے میں بیٹھ کر روتے ہیں کہ معاملہ صدیق کی بیٹی کا ہوتا کتنا سنگین نہ ہوتا, یہ معاملہ پیغمبر کی بیوی کا ہے, نبی کی چادر عصمت کا ہے.
بے شک
سارے صحابہ موجود ہیں. ایک صحابی نے کہا آپ حضرت عائشہ کی نوکرانی سے تحقیق کریں. حضرت عائشہ کی نوکرانی بریہ کو مسجد نبوی میں بلایا گیا, پوچھا کہ بریہ عائشہ کے بارے میں تیرا کیا کیا ہے. بریہ نے کہا مجھے کتنے سال گزرے ہیں میں نے عائشہ کے اندر سوائے اس بات کی کہ عائشہ سوتی ہے بکری آٹا کھا جاتی ہے اس جرم کے علاوہ عائشہ میں کوئی ایب میری آنکھوں میں نہیں. صدیق اکبر گھر میں رو رہے ہیں, صحابہ پریشان ہیں. اس پریشانی کی عالم میں نبی نے رائے مانگی. حضرت علی نے فرمایا عائشہ پر تہمت لگ گئی تو آپ کو عورتوں کی کمی ہے, آپ کسی اور عورت سے شادی کر لیں, عائشہ کو چھوڑ دیں. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. فاروق اعظم پیچھے بیٹھے. حضور نے فرمایا عمر تیری کیا رائے؟ عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں تو مختصر بات کرتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا کہ خدا نے کیا. حضور نے فرمایا میرا عائشہ سے نکاح خدا نے کیا ہے عرش کے پاس. عمر نے فرمایا پھر خدا اتنا بھولا بالا نہیں کہ آپ کے بستر پر وہ گندی مکھی کو نہیں آنے دیتا, آپ کے بستر پہ غلط عورت کو کیسے آنے دیتا.
سبحان اللہ,
میری رائے یہ ہے کہ جو سلطان اما پہ لگا ہے غلط ہے, اما کا نام پاپ ہے. عائشہ کے سامنے خط پہ کوئی کام
بے شک بے شک. سبحان اللہ.
عائشہ کہتی ہے کہ اس رائے سے پہلے حضور میرے گھر آئے تھے اور میرے گھر آ کر میرے ابا سے پوچھتے ہیں عائشہ کا نام. ابا اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں, اماں اپنی جگہ پہ روتی ہے. فرمایا عائشہ کدھر ہے؟ ابو بکر نے فرمایا عائشہ اندر کے کمرے میں بیٹھی ہے. حضور اندر گئے تو عائشہ سجدے کے سجدے میں.
سبحان اللہ.
عائشہ رو رہی ہے. باپ نے پوچھا تھا عائشہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا ہائی کورٹ ناراض ہو گیا ہے, میں نے سپریم کورٹ میں اپیل کر دی.
سبحان اللہ.
عائشہ سجدے میں حضور کے تشریف لے گئے. فرمایا کیا عائشہ ان کنتی ان منتی فتوبی من اللہ. اے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے. عائشہ کہتی ہے میرے سر کا پیمانہ دریز ہو گیا. میں نے کہا وہ میرا نبی بھی تو آپ کا بچہ بن گیا ہے. میں نے رو کر کہا کہ انما اشکو بستی بہت نہیں مل اللہ. میری مثال اس یعقوب کی ہے جو یوسف کا باپ تھا کہ سوائے سمر کے کوئی چارہ نہ تھا. اے پیغمبر میں نے اپنا معاملہ عرش والے خدا کے سپرد کر دیا ہے. جب فیصلہ عرش سے ہوگا تو تجھے بھی منظور ہوگا.
سبحان اللہ.
ادھر پیغمبر نے فاروق اعظم سے رائے مانگی. عمر نے کہا صرف خدا اتنا بھولا بھالا نہیں ہے کہ جو آپ کے بستر پہ چنگی بکری نہیں آنے دے گا تو آپ کے بستر پہ غلط عورت کیسے آنے دے گا. حضور چنگی نے یہ فیصلہ کر کے گھر آئے اور عمر فاروق کو نبی نے خطاب کر کے کہا تھا اے عمر بن خطاب جزاک اللہ تم نے محمد کے دل کی گرانی کو دور کر.
سبحان اللہ.
تم نے پیغمبر کے دل کی کہ بوجھ کو دور کر دیا اور میرے پاس تو عمر کی اس رائے کو سمجھ کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی اگلی گنبت نبوت کے مشابہ ہوتی ہے. خلیفہ کی سوچ وہی ہے جو نبوت کی سوچ ہے. خلیفہ کی رائے وہی ہے جو نبی کی رائے ہے. عمر نبوت کی مسند پہ بیٹھا ہے کہ فرش پہ عمر بولتا ہے عرش پہ خدا بولتا ہے.
نعرہ تکبیر
میرے دوستو. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور گھر آئے حضور کو بیٹھے ہوئے ابھی چند لمحے گزرے کہ پیغمبر کے ماتھے پہ پسینہ آئے نبی کے ماتھے پہ پسینہ آئے. فاروق اعظم تو اپنے گھر میں تھے. ابو بکر فرماتے ہیں نبی کے ماتھے پہ جب پسینہ آیا ہمارے گھر والے سارے تہل گئے. کیوں کہ جب نبی کے ماتھے پہ پسینہ آتا تھا تو معلوم ہوتا تھا کہ آسمانوں سے بھی آئے.
سبحان اللہ.
ہائی کورٹ سے کہا سپریم کورٹ نتیجے کا اعلان کرنے والی ہے فیصلہ کرنے والی ہے. سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. ابو بکر بھی کانپتا ہے عمر بھی کانپتی ہے عائشہ بھی کانپتی ہے. نبی کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد نبوت نے چہرے پہ کپڑا ہٹایا. ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی کا چہرہ خوشی سے چل رہا ہے.
سبحان اللہ.
ابو نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو. حضور نے فرمایا صدیق تجھے مبارک ہو اور تیری بیٹی عائشہ کی صداقت پہ قرآن کی صدار آیتیں پڑھائیں.
سبحان اللہ.
اور جو رائے عمر نے فرش پہ پیش کی تھی وہی رائے عرش سے اللہ کا قرآن بن کر آئی. سورت نور کی صدار آیتیں قرآن کہتا ہے ان الذین جاؤوا بالذکر حسنۃ
اولئک.
اس واقعے قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ جو سب سے بڑا قیمت تھا بلبی تو اللہ قبرہ لہو اباب النبی اس قبر سے بڑا تو عبداللہ ابن ابی تھا کہ جس نے عائشہ پہ تہمت لگائی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں پڑھایا کہ سبحان کہا تھا سلطان عظیم عائشہ کا نام پاک ہے. جو کچھ کہا گیا عائشہ کے تو پر ہے عائشہ کے چادر کے پت پہ کوئی کام
نہیں. نعرہ تکبیر
میرے دوستو. فاروق اعظم کی جو رائے فرش پہ پیش کی وہی رائے عرش سے اللہ کا قرآن بن کر آئی. آئی کہ نہیں آئی. وہ رائے اللہ کا قرآن بن کر آئی کہ نہیں آئی. یہی آج کی تقریب کا موضوع تھا کہ 27 قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ جس آیات کریمہ میں فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ کا قرآن اترا. کسی کو خلافت نبوت کہتے ہیں کسی کو نبوت سے مشابہت کہتے ہیں کسی کو انتخاب نبوت کہتے ہیں کسی کو عظمت نبوت کہتے ہیں کسی کو نبوت کی وراثت کہتے ہیں. وہ وراثت جو فاروق اعظم کے حصے میں آئی جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے عمر کو فرمایا تھا کہ اے عمر تیرا سر اس لائق ہے اگر کسی نے نبی بننا ہوتا تو تیرے بعد تیرا سر اس لائق تھا تیری سر پر نبوت کا تاج.
سبحان اللہ.
میرے دوستو آج وہ عمر کتنا مظلوم ہے کہ اس عمر فاروق کی شہادت کا دن یکم محرم گزر گیا. 10 محرم تک حضرت حسین کی شہادت کا ذکر کس طرح ہماری حکومت نے کیا کہ جیسے پاکستان خیر سنت کا پاکستان نہیں یہ شیعہ کا پاکستان. یہ ویسے حکومت کی سختی کے ساتھ کا ایک پہلا ضرور ہوا. پہلا یہ ہوا کہ تماشائیوں کی بڑی کمی تھی, تماشائیوں کی کمی تھی, تماشائی بڑے کم. یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ پولیس کی حراست میں یہ لوگ مار سکتے ہیں, پولیس کی حراست ماتم ہے اور کوئی چیز کو ماتم سے نہ روکے شہید ہوا. جنہوں نے نبی کے نواسے کو شہید کیا وہ ماریں گے قیامت تک اپنے آپ کو. اور اگر سپاہی صحابہ والے روکیں گے کہ اپنے آپ کو نہ مارو تو فوج اور پولیس ان کی حفاظت کرے, پولیس ان کی حفاظت کرے کہ ان کو مارنے دو, تم کیوں روکتے ہو گئی مارنے سے, داخلہ تمہارا کام ہے, داخلہ تمہارا. وہ علماء کے داخلے بند ہو گئے, یہ روکے نہ مادم سے, کیونکہ نبی کے نواسے پیغمبر اسلام کے نواسے کو جنہوں نے جواب دیا ان کی سزا نہیں. بنی شریف کے توبادین بچڑے کو پوجنا شروع کیا تو بعد میں ان پر عذاب کا اعلان ہوا تو انہوں نے توبہ کی. انہوں نے کیا کیا؟ توبہ. انہوں نے توبہ کی کہ ہمیں معاف کرو. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے فرمایا فاقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو مارو. توبہ کو پوری شکل کہ اپنے آپ کو مارو, یعنی بچڑے کو جنہوں نے پوچھا ان کی توبہ قبول اس انداز میں ہوئی کہ اپنے آپ کو مارو. تو انہوں نے بچڑے کی بجائے گھوڑے کو پوجنا شروع کر دیا. تو ان کا توبہ حسین کی شہادت کے بعد توبہ کی سزا یہ ملی کہ یہ بھی اپنے آپ کو مارے. بنی اسرائیل والے اپنے آپ کو یوں مارتے تھے کہ منہ پر مارتے کرتے تھے, منہ پر لیکن مار کے بھی منہ پر سکتے تھے لیکن منہ کے اندر قوت نہیں ہوتا, قوت سینے میں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس جس سینے میں صدیق کا قوت ہوگا ہاتھ بھی اپنے ہوں گے سینہ بھی اپنا ہوگا. مارے گی اپنے آپ کو قیامت تک, مارے گے قدیم کے پہلے میں اور پھر کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے. اور جو روکے گا اس پر پرچہ ہو جائے گا کہ تم ہی تو اپنے آپ کو مارنے سے کیوں روکتے
ہو.
تم روک کر دکھاؤ گئی, روکو گے تو بچہ ہوگا. دنیا میں ایسی جہاں قوم بھی کوئی نہیں تھی کہ اپنے آپ کو مارے, مارے سینے پر. کیوں؟ جب قوت ابو بکر کا سینے میں ہے. اگر یہ عبادت ہوتی تھا کیا خوش کا رسانس ہوتا؟ بولو رسانس ہوتا
نہیں,
عبادت کا رسانس ہوتا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کہ نماز نہیں پڑھتے, آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس رسانس نہیں. امریکہ میں کوئی آدمی نماز پڑھے تو رسانس لیتا ہے, عیسائی وہاں عبادت کرتے ہیں رسانس کی عبادت کا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کا رسانس ہوتا ہی نہیں, عبادت کا رسانس
نہیں ہوتا,
نماز روزے کا رسانس نہیں ہوتا. اگر یہ سال کیا عبادت ہے تو رسانس کیوں؟ رسنس ہوتا ہے خطرناک چیز کا, رسنس ہوتا ہے ریوالور کا, رسنس ہوتا ہے تین کا, رسنس ہوتا ہے چرس کا, رسنس ہوتا ہے بندوق کا, ریوالور کا, ان چیزوں کا رسنس ہوتا ہے. تو رسنس ہوتا ہے خطرناک چیز کا, تو خطرناک چیز کا رسنس ہوتا ہے اور خطرناک چیز چھپا کر رکھی جاتی ہے, اس کو بازاروں میں نہیں لایا جاتا. تو اگر جس کا رسنس سے کام دیکھا تو پھر یہ خطرناک چیز ہے اور خطرناک چیز بازاروں میں نہیں آتی, وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہے. اس لیے اگر کیا نکالنا عبادت ہے تو اس کا نفرت کیوں؟ اگر یہ عبادت نہیں شہادت ہے تو اس شہادت کو امام باروں تک قبول ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. بس سنی کے بازار میں ہم تیرے بلبل کو بھی دیکھیں, تیرے جھنڈے کو بھی دیکھیں, تیری چھڑیوں کو بھی دیکھیں, تمہاری بھاشوں کو بھی دیکھیں. اور اگر کسی چوک میں ابو بکر عمر کا نام کے نام کا بولنا چاہے تو شیعہ کہتا ہے کہ ہم اس کے نیچے سے نہیں گزرتے, پر تو ابو بکر کے نام کو برداشت نہیں کرتا. اور ہم تیرے جلوس کو بھی دیکھیں, تیرے تازیے کو بھی دیکھیں. وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب پاکستان میں ماتمی جلوسوں پر پابندی ہوگی. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے.
اس دفعہ بھی کئی لاکھوں سے جلوس نہیں نکلا, کئی لاکھوں میں جلوس تھا, تین گھنٹے کا 15 منٹ میں نکل گیا. لوگوں نے پوچھا اتنی جلدی کو کیا, ذرا تماشائی کم آئے, اس لیے جلدی میں نکل گیا. تماشائی تھوڑے آئے ہیں تو نکل جلدی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب نے کی تو یہ چہل والی بات. میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ کے آدمی روس کسی عبادت کا حصہ نہیں, ان کو بند ہونا چاہیے.
بے شک بے شک
دیر کو باتیں پڑھ کے ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ وقت بھی تبدیل ہو گیا ہے اور اب زیادہ لمبا وقت نہیں ہوگا کیونکہ شادیاں شروع ہو رہی ہیں, بعض زور کا وقت بھی تبدیل ہو گیا. ایک تو آپ نے اثر کے ختم کرتا توجہ گھمائے. پچھلے دنوں محرم کی 3 تاریخ کو جمعہ کے دن جنگ کے اندر جب مولانا نواز صاحب رہا ہو کر آئے, رات کو 1 بجے مولانا ملتان سے جنگ پہنچے. میں نے جمعے میں آپ کو بتایا کہ مولانا نواز نے تقریر ہمارے جمعے مثبت انداز میں کسی پر تنقید نہیں کی. نماز جمعہ کے بعد رش اتنا تھا کہ 3-4 گلیوں تک سبھی بچھڑی, 3ری گلی میں بریلوی حضرات کی مسجد تھی. اس مسجد میں جب سپاہی صحابہ کے نوجوانوں نے سبھی بچھائے تو ایک اس بات کو بھی انہوں نے محسوس کیا, اور گالیاں تو وہ روایت لوگوں کو پہلے سے دے رہے تھے, مولانا حق نواز کے استقبال کا دکھ بھی ان کو بڑا تھا. تو انہوں نے مولانا حق نواز کو شیطان کہا, ابلیس کہا, تنقید کی مولانا قاسم نانوتوی کو کہا تھا. اس اشتہار پر سپاہی صحابہ والوں نے رتبہ بھیجا کہ آپ شیعہ کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو, آپ اس قسم کی تنقید رکھیں. تو انہوں نے پکڑاؤ شروع کیا, ادھر سے بھی پتھراؤ ہوا, ادھر سے بھی پتھراؤ ہوا. اس پتھر بازی مکان کی چھت سے ایک شیعہ مہدی قصائی کی طرف سے فائر شروع ہوئی مکان کی چھت, اس کی پیر سے 2 آدمی شہید ہو گئے بریلوی حضرات. اور جب وہ لوگ شہید ہو گئے تو وہ بیچارے ان کی شہادت کی ذمہ داری بریلوی حضرات نے سپاہی صحابہ پر ڈالی اور کہا کہ ان کی گولی سے آدمی مارے گئے. وہ گولی کوئی پڑی ہوئی تھی کہ وہ باپ بیٹے کو لگی اور کسی کو نہیں لگی, اور اس گولی سے کوئی اور زخمی نہیں ہوا. یعنی جو جب پتھراؤ جو دونوں طرف سے ہو رہا ہے اس وقت جب گولی چلے گی تو صرف باپ بیٹے پر چل سکتی ہے اور کسی پر نہیں چل سکتی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر لڑائی ہو رہی ہو اور اس لڑائی میں گولی چلے تو صرف باپ اور بیٹا مرے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سادت کے تحت جیسا کچھ ہوا ہے. ایک آدمی مکان کی چھت پر نشانہ لگا کر بیٹھا ہے, وہ تو وہ نشانہ لگا کر تو باپ بیٹا تو مار سکتا ہے, لیکن نیچے کھڑے ہوئے آدمی پتھراؤ کرتے ہوئے باپ بیٹا کو کہتے مار. یہ شیعہ کی ایک سازش تھی کہ بریلوی اور دیوبندی لڑائی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے بریلوی حضرات کے 2 آدمیوں کو مارا اور سپاہی صحابہ کے 12 آدمیوں پر قتل کا مقدمہ بنا دیا. اور جنگ کے اندر بریلوی دیوبندی نزاع پیدا کر کے شیعہ سپاہی صحابہ سے اپنی جان چھڑانا چاہتے. جنگ کی 40 سال کی تاریخ میں کبھی بریلوی دیوبندی کا جھگڑا جنگ میں نہیں ہوا, اس لیے بریلوی حضرات سے ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی اور نہ اس لڑائی کا کوئی پروگرام تھا. ٹھیک ہے, یہ شیعہ کی ایک سازش تھی جس سازش کا شکار ہمارے بریلوی بھائی ہو رہے اور جس کا ہمیں دکھ ہے. اللہ سپاہی صحابہ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی, ان 2 آدمیوں کے قتل دے ایمن سپاہی صحابہ کا کوئی بات نہیں. مولانا حق نواز کو قتل کا مجرم بنانا اور ان پر 300 لوگ کا مقدمہ قائم کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اور اس کے بعد 354 آدمیوں کو جنگ کے بازاروں سے گرفتار کر کے ان کو تھانے میں لا کر ان پر تشدد کیا, اور مولانا حق نواز کو رات 1-2 بجے گھر سے گرفتار کیا, ایک بنیان اور چادر میں ان کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے ان کو لاٹھیوں سے مارا, ان کو تھانے لے جا کر مارا. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. جب ہم نے ان پولیس دفتروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمیں لاہور سے آرڈر ملا ہے. کس نے آرڈر دیا؟ وہ سہارا سید کا آشنا, پنجاب کا سب سے بڑا گنڈا, وزیر اعلیٰ نواز شریف کہتا ہے اور نواز کو قتل دو اس کی تحریف کا فکر کرو, اس کو اس کی سوچ محنت کرو. اس نے عرض کیا کہ مولانا حق نواز کو اتنا مارو کہ وہ اپنے آپ سے بیمار ہو جائے, اتنا مارو کہ چاہے وہ مر جائے. یہ عادت نواز شریف کی طرف سے عرض آیا ہے. ہمیں اس پر اتنا دکھ ہے, اتنا اس پر ہمیں افسوس ہے کہ اس کی امتحان ہے.
بے شک
یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ, ایک فرقے کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ شیعہ کا وزیر اعلیٰ ہے, یہ پورے پنجاب کا وزیر اعلیٰ. لاہور میں ایک سنگری سہارا سنگت کے ساتھ جو تیرے ڈرامے اور تیرے سیکنڈن شروع ہے, ان کو پورے ملک میں سپاہی صحابہ رنگا
کریں.
تم نے اور سپاہی صحابہ پر امن جہاں ہے, سپاہی صحابہ امن چاہتی ہے. ایرانی گنڈوں کے مقابلے میں امن کے ذریعے اس ملک کو اہل سنت کے حقوق کی آواز, حقوق کا منشور پیش کرنا چاہتی
ہے.
لیکن کتنا افسوس ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ایک سرباری ملا طاہر القادری کے کہنے پر سپاہی صحابہ پہ ظلم کرتا ہے. وقت ایک سال ہی رہتا, ظلم کتنا کرو جتنا سہ سکو. ٹھیک ہے, سپاہی صحابہ نے چوڑیاں نہیں پہنی, دو چار سب سے مہینہ دو مہینے جو کچھ تم سے ہوتا ہے کر لو. میں جھن کے اس بے غیرت ڈی سی اور بے غیرت ایس پی اور اس پنڈل مقبول مطلق تھانے دار وہ تیری ماں انسپیکٹر نیازی جس نے مولانا حق نواز کے اوپر سرا کے مارے ہیں, اگر میری بات اس غلیظ تک پہنچ سکتی ہے تو سی آئی ڈی یہاں موجود ہے, اس تک پہنچائے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ ضرور ملے. ٹھیک ہے, عبرتناک سزا سے تم بچ نہیں سکو گے. حق نواز نواز نہیں ہے کہ تم اس کو ایک آدمی کو چالیس آدمی مارو. جرم کیا ہے حق نواز کا, کیا جرم تھا؟ اس کی تقریر جمعہ کی تیسری نے نہیں سنی, قریب بیٹھ کر اس تقریر میں اس نے اشارہ بھی کس کے خلاف کسی کے خلاف نہیں کیا. تم نے اتنا ظلم کیا کہ بغیر جرم کے اس کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. یہ تشدد پنجاب کے بغیرت وزیر اعلیٰ تجھے مہنگا پڑے گا.
بالکل
جنرل ضیاء الحق اور چنیتوں کو ایمن سپاہی صحابہ اور پاکستان کی انڈی جماعتوں کا عمر بچوں کو اسلام آباد میں مل رہا ہے. اگر انہوں نے اس بے غیرت وزیر اعلیٰ کو جس کے پیٹ میں احسان اللہ فاروقی کا خون ہے, جس کے پیٹ میں احسان الہی شہید کا خون ہے, جس کے پیٹ میں حبیب الرحمان یزدانی کا خون ہے, جس کے پیٹ میں لاہور میں بموں کے دھماکوں کے قاتل چھپے ہوئے ہیں, یہ اگر اس بے غیرت کو نہ کیا گیا, سپاہی صحابہ پورے ملک کی گلی گلی میں اس بے غیرت